أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. انسان جتنا شکر ادا کرے پروردگار کا کم ہے کہ اس نے دروازہ علی ابن ابی طالب نصیب کیا. حمد ہے اس پروردگار کی کہ اگر اس نے فطرت میں علم سے محبت کو رکھا تو علی ابن ابی طالب جیسے عالم کو خلق کیا. تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اگر فطرت کو شجاعت سے محبت کرنے والا بنایا تو ساتھ ساتھ علی جیسے شجاع کو بھی خلق کیا. اگر پروردگار علم کی محبت کو رکھتا اور عالم کو خلق نہ کرتا تو انسان علم کے نام پر جہل کا پیرو بن کر کے رہ جاتا، اور اگر شجاعت سے محبت کو خلق کرتا اور علی ابن ابی طالب جیسا شجاع دنیا میں خلق نہ کرتا تو انسان شجاعت کے نام پر بزدلی کے پیچھے چلا جاتا. لیکن پروردگار نے جس جس چیز کی محبت فطرت میں رکھی وہ خصوصیت امام کو اس طرح سے عطا کی کہ دوست تو کیا، دشمن بھی اس خصوصیت کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ اور آیت کی نشانی 124 گفتگو کا کل آپ کے سامنے آغاز ہوا. امامت کا موضوع آپ کے سامنے ان تین روزہ مجالس میں انتخاب کیا گیا کہ اس کے چند نکات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور کل آپ کے سامنے میں نے کتاب الکافی سے اس روایت کو پڑھا تھا امام صادق کی کہ پہلے ابراہیم کو عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلعت کا مرحلہ عطا کیا، خلیل بنایا، اور جب خلیل بنا دیا تو پھر ارادہ کیا کہ ابراہیم تمہیں امام بنانا چاہتے ہیں. اور پھر کہا کہ ایسے نہیں، امامت کا مرحلہ امتحان کے ذریعے سے عطا کیا جائے گا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے سے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، جب اس امتحان پر پائے بند نظر آئے ابراہیم تو اس کے بعد کہا انی جائلک للناس اماما، میں بنا رہا ہوں، تجھے بنا رہا ہوں اور لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں امام. اب ان تین نکات پر کل گفتگو ہو چکی، میں دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ میں بنا رہا ہوں یعنی کیا، تجھے بنا رہا ہوں یعنی کیا، اور لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں یعنی کیا. اور پھر اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ اتنا با عظمت پایا، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اتنا با عظمت پایا مقام امامت کو ابراہیم نے کہ فوری طور پر دل کی خواہش زبان تک آئی اور کہا پروردگار ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، یہ مقام تو نے مجھے تو دیا ہے، یہ مقام آیا میری آنے والی نسل میں بھی منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو پروردگار متعال کی بھی شان عجیب ہے، پروردگار نے ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار متعال نے معیار بیان کیا، اے ابراہیم معیار دے رہے ہیں، خود ہی پرکھ کر کے دیکھ لو، اگر معیار پر اترتا ہوگا تو مقام امامت ملے گا، اگر نہیں اترتا ہوگا، اگر سگا بیٹا بھی ہوگا تب بھی مقام امامت نصیب نہیں ہوگا. اور قرآن مجید نے اس بات کو نوح کے واقعے میں بیان کیا کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی روانہ ہونا چاہتی تھی، بیٹا چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پر اور کہنے لگا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح نے کہا نہیں بچا پائے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے. ایک دفعہ پروردگار سے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے، پروردگار میرا بیٹا ہے. خدا کو کیا جواب دینا چاہیے تھا، تیرا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے، ہے یا نہیں، تیرا بیٹا ہے لیکن کافر ہے. خدا نے یہ جواب نہیں دیا، خدا نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل عیال میں سے ہے ہی نہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے، پروردگار بیٹا ہے، سگا اولاد ہے، خون ہے نوح کا، اس کی رگوں میں نوح کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا وجود نوح کی وجہ سے ہے اور تو کہہ رہا ہے یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے اہل عیال میں سے نہیں ہے. پروردگار پلٹ کر کے کہے گا دوبارہ غور کرو، نبی کے اہل عیال ہونے کی بات نہیں کر رہے، نبوت کے اہل عیال ہونے کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نبی کا اہل عیال ہو لیکن نبوت کا اہل عیال نہ ہو. ہمارا کسی سے جھگڑا نبی کے اہل بیت ہونے پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا نبوت کے اہل بیت ہونے پر ہے. نبی کا اہل بیت کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبوت کا اہل بیت ہونے کے لیے ضروری ہے نبی جیسا ہو. یا بس عزیزان گرامی قدر، ابراہیم نے پروردگار سے کہا ومن ذریتی، پروردگار اس کا کیا ہوگا میری ذریت کا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہاں جائے گی یا نہیں نہیں جائے گی، نہیں. پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ مقام ظالموں کو نہیں ملے گا. اس مقام پر گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں، کچھ آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا. توجہ فرمائیے کہ کیا ابراہیم اول العزم نبی، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ، صاحب شریعت، کیا ابراہیم سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کی طرح سے دل میں یہ خواہش ہو کہ اگر میں 18 گریڈ کا افسر ہوں تو میرے جانے کے بعد میرا بچہ لگ جائے 18 گریڈ پر؟ نبی سے متعلق اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا. خطا تو کیا، گناہ تو کیا، ترک اولا سے بھی خدا نے اس کو دور رکھا ہے. ایسی پاک و پاکیزہ شخصیت کہ جس کے وجود کو رسول اللہ اپنے یہ قابل افتخار سمجھیں. عجیب روایت ہے، کہا کہ جب کسی بھی نبی کا تذکرہ آئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب کسی بھی نبی کا تذکرہ آئے تو پہلے مجھ پر صلوات بھیجو پھر اس نبی پر صلوات بھیجو، لیکن اگر ابراہیم کا تذکرہ آئے تو پہلے ابراہیم پر صلوات بھیجو پھر مجھ پر صلوات بھیجو. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اس مقام پر مفسرین کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہوا قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ابراہیم کیوں پروردگار متعال سے اپنی ذریت کے لیے یہ مقام چاہ رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں. تو اس مقام پر مفسرین نے اس بات کو ڈسکس کیا اور بیان کیا کہ ابراہیم کو معلوم تھا کہ میری نسل میں نبی ہے, ابراہیم کو معلوم تھا کہ میری نسل میں رسول ہے, لیکن ابراہیم یہ جاننا چاہتے تھے پروردگار نبوت تو نے دے دی میری نسل میں, رسالت تو دے دی میری نسل میں, لیکن یہ بتا کہ یہ جو عظیم مقام مجھے دے رہا ہے یہ بھی میری نسل میں منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اب پروردگار نے کہا لا ینالو احد الظالمین, اور ظلم سے متعلق کل گفتگو ہوئی کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. اس مقام پر مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر کہا کہ چار باتیں ہو سکتی ہیں, چار صورتحال ممکن ہیں, جو پاسبل ویز ہیں وہ کتنی ہیں, چار. ایک شخص پہلے بھی پاک و پاکیزہ ہو بعد میں بھی پاک و پاکیزہ رہے, دوسرا پہلے ظالم ہو بعد میں پاک و پاکیزہ ہو جائے, تیسرا پہلے پاک و پاکیزہ ہو بعد میں ظالم ہو جائے, چوتھا پہلے بھی ظالم ہو بعد میں بھی ظالم ہو جائے. ان چار کے علاوہ اگر کوئی پانچویں ہے تو بتائیے. کہا کہ ان میں سے دو کے لیے کہ جو اس وقت ظالم ہے, چاہے پہلے ظالم رہا ہو یا چاہے پہلے پاک و پاکیزہ ہو, ان میں سے دو کے لیے منصب امامت کو مانگنا توہین نبوت ہے. کہ اس وقت جو ظالم ہے اس کے لیے منصب امامت مانگے گا نبی؟ کہا کہ چار صورتوں میں سے دو صورتوں کے لیے تو نبی مانگ ہی نہیں سکتا, رہ گئی دو صورتیں. کون کون سی؟ ایک وہ کہ جو پہلے ظالم تھا اب پاک و پاکیزہ ہو گیا, ایک وہ جو پہلے پاک و پاکیزہ تھا اب بھی پاک و پاکیزہ ہے. کا ابراہیم کے ذہن میں یہی سوال تھا, پروردگار ان دونوں میں سے دونوں کو مل سکتی ہے یا کسی ایک کو مل سکتی ہے؟ اور خدا نے جواب دینے کے ذریعے بتایا نہیں ابراہیم, ان دونوں کو بھی نہیں ملے گی, صرف اسی کو ملے گی جس کے وجود میں نہ کبھی شرک کا گزر ہوا ہو نہ کبھی شرک آ سکتا ہو. اسی لیے کل آپ کے سامنے جو ابن عباس کی روایت پیش کی تھی, الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین, ابن عباس نے کہا تم کیا علی کو جانتے ہو؟ علی وہ کہ جس کے وجود میں پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک کا گزر نہیں ہوا, عبادت الاوثان, بتوں کی عبادت نہیں کی کبھی علی نے. ایسا علی اس لائق ہے کہ رسول کے بعد منصب امامت اس علی ابن ابی طالب تک منتقل ہو. دو سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال, امامت کے تعریف کے طور پر ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلا مرحلہ ہے نبوت کا مرحلہ. صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو مومنین آج شامل ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں. پہلا مرحلہ نبوت کا مرحلہ, یعنی اللہ سے پیغام لینا بس. دوسرا مرحلہ رسالت کا مرحلہ, یعنی اللہ سے لیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اور تیسرا مرحلہ امامت کا مرحلہ, یعنی کیا؟ یعنی صرف خود چل کر کے نہ دکھانا بلکہ ہاتھ پکڑ کے خدا تک لے کر کے جانا. یہاں پر ہمارے ایک استاد کا جملہ یاد آ رہا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اوپر سے نیچے آئیں اس لیے ہیں تاکہ نیچے والوں کو اوپر لے جایا جا سکے. یا اللہ, اب میں اس مقام پر عرفان اسلامی کے ان چار اسفار کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا, بات طولانی ہو جائے گی. کہ کہا کہ عرفان میں کامل وہ ہے جو چار سفر مکمل کر لے, اس میں سے تیسرا سفر کیا ہے؟ کہ عرفان کا حق یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے اور ذات حق میں محو ہو کر کے رہ جائے, بلکہ کہا کہ اصل عارف وہ ہے جو ذات حق میں محو ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر کے آئے اور اللہ کے بندوں کو حق تک لے کر کے جائے. تو اب اس مقام پر دنیا کے سارے عارف ایک طرف ہو جائیں گے, علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو جائیں گے, سارے عارف شہر کو چھوڑ کر جاتے ہیں ذات حق میں محو ہونے کے لیے. علی کی ذات وہ ہے جو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے, کوفہ کے اندر رہتے ہوئے ذات حق میں محو بھی ہے اور لوگوں کو خدا تک لے جا بھی رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عارفوں کے جتنے سلسلے ہیں کہاں جا کر کے ملتے ہیں, علی ابن ابی طالب, کیونکہ ریگستانوں اور صحراؤں اور پہاڑوں اور غاروں میں رہ کر کے خدا کی طرف متوجہ رہنا اور ہے, شہر میں لوگوں کے درمیان رہ کر کے محو ذات خدا رہنا, اور نہ صرف محو ذات خدا رہنا بلکہ آئینہ تمام نمائے ذات حق بن جانا کمال ہے. بس عزیزان گرامی, ختم. یہ وہ مقام کہ جہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا نبوت کی تعریف کیا ہے، رسالت کی تعریف کیا ہے، امامت کی تعریف کیا. اب سوال اس مقام پر یہ کہ امامت یعنی جو لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کے خدا تک لے کر کے جائے، یعنی اسلام کے احکام کو معاشرے میں نافذ کرے، وہ ہے امام. جو سب سے مکمل تعریف علماء نے بیان کی امامت کی، وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے، یعنی اللہ کا نمائندہ بن کر کے قرآن کو کتاب سے نکالے، صفحات سے نکالے اور معاشرے کا حصہ بنا دے، وہ ہے امام. اور چونکہ اس عمل میں ذرہ برابر بھی غلطی برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے امام کو معصوم بنایا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنا ہے، اس نے اللہ کے معیارات کو زمین پر نافذ کرنا ہے. اس مقام پر سوال یہ ہے کہ 1400 سال سے آپ امامت کے قائل ہیں، رسول کی آنکھ بند ہوئی اس سے لے کر کے آج تک آپ امامت کے قائل ہیں، اور اگر انسان دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دے اور صرف اس ایک نعمت پر سجدہ شکر بجا لائے تو موت آ جائے لیکن انسان شکر کے سجدے سے سر نہ اٹھائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ باقی احادیث کو تو چھوڑ دیجئے، لوگ ایک حدیث میں پھنس کر کے رہ گئے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ 12 پورے کر کے دکھاؤ، 12 پورے نہیں کر پاتے، کیونکہ پریشان ہیں کس کو شامل کریں اور کس کو نکالیں. کیونکہ جب اللہ کے معیار پر امام نہیں مانیں گے، اپنے معیار پر امام بنائیں گے تو نہ گنتی پوری کر پائیں گے نہ امام کے پیچھے چل پائیں گے. لیکن ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 12، اور آج تک کہہ رہے ہیں کہ 12. تب ہماری حقانیت کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ اگر رسول کی اس حدیث کو مانتے ہو کہ 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، تو آؤ اور ڈھونڈو امت اسلامی کے اندر کس کے پاس 12 کا عدد بھی موجود ہے اور کس کے پاس 12 ایک جیسے بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہیں سے گنتی تو مکمل کر لو لیکن ایک قطب شمال کا ہوگا تو دوسرا قطب جنوب کا ہوگا، 12 ایک جیسے ہمارے علاوہ کہیں اور ملنے والے نہیں ہیں. اس مقام پر کہا کہ امامت یعنی اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کرنے والا، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والا. اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کتنے سال زمین پر ولی خدا کی حکومت رہی؟ کتنے سال؟ 4.5 برس. امیر المومنین کی حکومت 6 بار، امام حسن مجتبیٰ کی حکومت. اس کے علاوہ تو ولی خدا کو حکومت سے محروم کر دیا گیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امامت کا کام یہ ہے کہ زمین خدا پر اللہ کی حاکمیت کی بات کرے، زمین خدا پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، تو وہ تو ہوا نہیں. تب قرآن مجید سے اس کا جواب سن لیجئے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد پھر جب زمین پر پانی برساتا ہے تو موت کے بعد زمین کو دوبارہ زندہ کرتا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر پانی برسے اللہ کی جانب سے اور کوئی زمین دوبارہ سے زندہ نہ ہونے پائے تو قصور پانی کا ہے، برسانے والے کا ہے، یا زمین کا ہے؟ اسی لیے اس مقام پر ایک مکمل بحث ہے کہ جس کو میں صرف اس مثال کے ذریعے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کوتاہی فاعل کی جانب سے نہیں ہوتی، کوتاہی قابل کی جانب سے ہوتی ہے، کہ قابل میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ فاعل کی فاعلیت کو برداشت کر سکے. مثال کے طور پر بہت ہی مشہور و معروف جملہ آپ نے سنا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے اکثر دینیات کی کلاسز میں، خدا کیا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ ہاں، کیا جواب ہے اس کا؟ اگر آپ کہیں بنا سکتا ہے، اس کا مطلب اٹھا نہیں سکتا. اگر آپ کہیں نہیں بنا سکتا، تو کہا کیسا خالق ہے جو بنا نہیں سکتا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اکثر مقامات پر یہ سوال تو بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں ایجاد کر دیا جاتا ہے لیکن جواب نہیں دیا جاتا. جواب یہ ہے کہ اللہ تو بنا سکتا ہے لیکن پتھر میں ایسی قابلیت نہیں ہے کہ ایسا بن جائے جسے خدا نہ اٹھا سکے. یعنی فاعل کی فاعلیت کا نقص نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا نقص ہے. قابل میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فاعل کی فاعلیت اس میں سما سکے. اسی لیے اب یہاں سے ایک مکمل موضوع ہے کہ کیوں پروردگار فرشتے کو بھیج دیتا، فرشتہ آتا مجھے اور آپ کو بتا کر کے چلا جاتا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، خمس ادا کرو، جو جو احکام الہی ہے اس پر عمل کرو، یہ محرمات ہے اس سے بچو. اور یہ مشرکوں کا دعویٰ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس پر ملک کیوں نازل نہیں ہوتا، ہمارے پاس ملک کیوں نہیں آتا پیغام لے کر کے. اب یہاں پر پروردگار متعال اس وجہ کو بیان کرنا چاہتا ہے، دیکھو ملک اگر آ جائے پیغام کو لے کر کے اور ملک کہے کہ دیکھو ماہ مبارک رمضان میں گرمی کے 29-30 روزے رکھنے ہیں، ہاں تو سب سے پہلا سوال آپ کی طرف سے کیا ہوگا ملک کے لیے، بھیا آپ بھی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا صرف ہمارے لیے ہے، آپ کی چھٹی ہے. ملک کہے گا میں کیوں رکھوں گا، میں تو نہ کھانا کھاتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے کسی چیز کی طلب ہے. تو کہا آپ کیسے رہنما ہیں کہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ آپ کے اندر اس کی ضرورت نہیں پائی جاتی. وہ ملک کہے دیکھو صبح اٹھنا ہے، سردیوں میں نماز فجر کے لیے مصلی عبادت پر کھڑا رہنا، تو آپ پلٹ کر کے کیا سوال کریں گے، کہیں گے بھائی آپ کو بھی، آپ بھی پڑھیں گے یا نہیں، آپ بھی اٹھ کر کے آئیں گے یا نہیں بستر سے. کہا کہ ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں. تو کہا آپ کو کیا معلوم کہ گرم بستر کو چھوڑ کر کے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، آپ کیا ہمیں سمجھانے آئے ہیں کہ نماز واجب ہے، پہلے بستر پر سو کر کے تو دیکھیے، پھر پتا چلے گا کہ بستر سے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے. اور ملک کہے کہ بھائی نا محرم کو دیکھا، آنکھیں جھکا لینی ہے. آپ پلٹ کر کے کہیں گے کہ آپ بھی آنکھیں جھکائیں گے. کہ ہم کیا آنکھیں جھکائیں گے، ہمارے اندر تو وہ احساس ہی نہیں ہے، وہ اٹریکشن ہی نہیں ہے جن سے مخالف کی طرف، وہ جذابیت ہی نہیں پائی جاتی. تو آپ ملک کو کہیں گے بھائی کبھی احساس ہوا ہو اور کبھی جذابیت ہوئی ہو تو پتا چلے کہ آنکھیں جھکانا کتنا مشکل کام ہے. اسی لیے خدا نے کسی ملک کو پیغام لے کر کے نہیں بھیجا، یا انسان کو، یا رسول کی شکل میں بھیجا، یا امام کی شکل میں بھیجا، تاکہ جسے نیند آتی ہو وہ راتوں کو عبادت کر کے بتائے کہ ہو سکتا ہے، جسے بھوک لگتی ہو وہ تمہیں رمضان کے روزوں کا حکم بعد میں دے، پہلے خود رجب و شعبان کے رکھ کے بتائے کہ دیکھو ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کی صورت میں پروردگار متعال نے الہی رہنما کو بھیجا. اب سوال قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. پروردگار موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، کس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے. اور اگر زمین زندہ نہ ہو تو پانی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا یہ زمین بنجر ہے. پانی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا یہ زمین بنجر ہے، اس زمین کے اندر قابلیت نہیں ہے، اس زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ زمین اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ پانی کے ذریعے سے دوبارہ اپنی حیات کا انتظام کر سکے. تب اسی قرآنی فارمولا کو لے کر کے آئیے امامت کے مرحلے پر. امامت کی برسات برس رہی ہے، اگر کوئی زمین امامت کی برسات کے ذریعے سے دوبارہ زندہ نہیں ہوتی تو امامت کا قصور نہیں ہے، یہ زمین بنجر ہے کہ جو امامت کے ذریعے سے زندہ نہیں ہو رہی. قرآن مجید کہتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم زندہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی قابلیت صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ زندہ ہو سکے. دوسرا سوال کہ جو کل آپ میں سے اکثر کے ذہنوں میں آیا ہوگا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مقام پر گفتگو کو روکنا نہیں چاہتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ امامت سب سے اعلیٰ اور افضل مرحلہ ہے، نبوت اور رسالت سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے بہت سے نبی بنائے، نبی میں سے رسول چنے اور رسولوں میں سے امام چنے. اب سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ خاتم الرسل کے بعد، خاتم النبیین کے بعد جو امام کا سلسلہ ہے وہ تو نہ نبی میں ہے نہ رسول میں ہے. تو اب اس امام کے بارے میں کیا کہیے گا، اس امام کو کہاں سے انتخاب کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر میں نے جو کل آپ کے سامنے تعریف پیش کی تھی، اگر اس پر آپ توجہ کریں تو بآسانی اس جواب کی جانب متوجہ ہو جائیں گے کہ پروردگار متعال نے تین الگ الگ کام ہیں جو تین الگ الگ مقامات کے ذمے لگائے ہیں. کوئی ان تینوں میں سے تینوں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ان تینوں میں سے دو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ان تین میں سے ایک کام کرتا ہوا نظر آتا. پروردگار متعال نے تین الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جو تین الگ الگ مقامات کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں. ان مقامات میں سے افضل ترین مقام ہے مقام امامت، اور مقام امامت ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی بھی ہو اور ہمیشہ رسول بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کوئی اس طرح انجام دے دے کہ قیامت تک نبوت کے سلسلے کو ختم کر دے اور قیامت تک رسالت کے سلسلے کو ختم کر دے, تو اب اس کے بعد جو امام آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا, وہ رسول نہیں ہوگا, لیکن قیامت تک امام کی ضرورت سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یعنی کوئی ایسا ہو جو خدا سے سارا کا سارا پیغام لے لے, اس کی وسعت اتنی زیادہ ہو نبوت کی, اس کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہو کہ اللہ سے سارا کا سارا پیغام لے لے, اور اس کا رسالت کا طریقہ کار اتنا اچھا ہو کہ سارا کا سارا پیغام پہنچا دے. جب اس نے سارا پیغام لے لیا اور سارا پہنچا دیا, تو اب آئندہ آنے والا لے گا کیا اور پہنچائے گا کیا جب کچھ بچا ہی نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم امامت سے بے نیاز ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ لے لیا پیغام, پہنچا دیا پیغام, لیکن اس پیغام کے ذریعے سے تمہیں ہاتھ پکڑ کر لے کر کے کون جائے گا؟ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, اس کا پیغام باقی رہے گا, لیکن اس پیغام پر ہاتھ پکڑ کر لے جانے کے لیے تمہیں ہر زمانے میں امام کی ضرورت پڑے گی. بس یہ تیسرا مقام ہے کہ جو پروردگار متعال نے امامت سے مخصوص کیا, یعنی جو جس کے بارے میں کہا کہ صرف راستہ بتانے کا نہیں ہے, بلکہ علماء نے جو اصطلاح استعمال کی وہ کیا تھی؟ ایصال الی المطلوب. اس کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے مطلوب تک پہنچائے. ہاں, تو آپ نے گھر پہ, ماہ مبارک رمضان ہے, آپ نے گھر پہ کوئی پروگرام رکھ لیا, وہ سحری کا, افطاری کا, اگر کوئی عام شخص آ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے میسج بھیج دیا, ایڈریس بھیج دیا, گوگل کی لوکیشن بھیج دی, بھائی تشریف لے آئیے گا. لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی جائیے لے کر کے آئیے اس کو. ہاں, پروردگار متعال نے یہی انتظام تمام تر بندوں کے لیے کیا ہے. صرف ایڈریس بتانے پر اکتفا نہیں کیا, ایڈریس بتانے والے کو رسول کہتے ہیں. محمد نے ایسا ایڈریس بتا دیا کہ اس سے اچھا ایڈریس اب کوئی بتا نہیں سکتا خدا کا. لیکن جب تک محمد زندہ ہیں, محمد تمہیں ہاتھ پکڑ کر خدا تک لے کر کے آئیں گے, لیکن جب محمد کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایڈریس تو باقی رہے گا لیکن ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے ہی آنکھیں بند ہو جائے نا, فوری طور پر کوئی دوسرا محمد جیسا ڈھونڈنا جو ہاتھ پکڑ کے اسی ایڈریس تک لے کر کے جائے جو محمد کا بتایا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو محمد کے نام پر تمہیں سفیانی ایڈریس تک پہنچا دیا جائے. اسی لیے قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران میں عجیب بات کرتا ہے, جو احد کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی, قرآن مجید کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على عقابكم. علامہ طباطبائی نے ایک رسالہ لکھا ہے ولایت اور امامت کے عنوان پر, اس آیت سے کیا خوبصورت استدلال کیا ہے. شاید میں اس کو بیان نہ کر پاؤں لیکن صرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو احد کے میدان میں آیت نازل ہوئی, کب؟ کہ جب احد کے میدان میں گھمسان کی جنگ تھی, افواہ پھیل گئی, رسول اللہ مارے گئے, لوگ بھاگ رہے تھے, فرار کر رہے تھے. اچھا, کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی داد دینی چاہیے ان کی روایت کی, یعنی ان کے اندر ذوق روایت پایا جاتا ہے, ان کے اندر چاشنی پائی جاتی ہے روایت کی. اسی ہنگامے میں گھمسان کی جنگ میں, لڑائی میں, ایک راوی ایسا ہے جس نے دو لوگوں سے جا کر کے ایک ہی سوال کیا, اور اگر یہ راوی دو لوگوں سے ایک جیسا سوال نہ کرتا اور ان دو لوگوں کے دو جواب نہ آتے تو پتہ نہ چلتا کہ کس کا مقام کیا ہے. اب کچھ بھاگ رہے ہیں, کچھ لڑ رہے ہیں, کچھ دفاع کر رہے ہیں. ایسے میں راوی آیا اور بھاگنے والے کو آ کر کے پوچھا کہ بھیا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہ تم نے سنا نہیں کہ محمد مارے گئے, تو اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ راوی واقع خدا نے اس سے یہ کام کروایا یا خود اتنا ہوشیار تھا نہیں معلوم, فوراً دوڑ کے گیا علی کے پاس اور علی کو جا کر کے کہا, اے علی افواہ پھیل گئی کہ محمد مارے گئے, آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کہ اب جب محمد مارے گئے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو راوی نے ایک سوال کے دو جواب لے کر کے بتایا, علی کو دوسروں کے میزان پر مت تولنا, دوسروں کو علی کے میزان پر تولنا. جو محمد کے مارے جانے کی خبر سن کر کے بھاگ جائیں وہ اور ہوتے ہیں, جو محمد کے مارے جانے کی خبر سن کر مزید دشمن پر حملہ آور ہو جائیں وہ سوائے ابو طالب کے بچوں کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو پھر منصب امامت پر آئے، نہیں۔ اگر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو اتنی احسن طریقے سے انجام دے دے کہ اس کے بعد نبوت اور رسالت کے مقام کی ضرورت نہ رہے، تب بھی امامت کے مقام کی ضرورت رہے گی، کیونکہ امامت تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہیں ہر ہر قدم پر خدا تک لے جانے والے کی ضرورت ہے۔ ایک قدم بھی اگر تم خدا تک لے جانے والے سے غافل ہو گئے تو اللہ کے نام پر شیطانی دکان سے چیز خرید کر کے گھر چلے جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے، جعلی دکانیں بہت کھلی ہوئی۔ ایسے میں پروردگار کی جانب سے اصلی دکان کا انتظام کیا گیا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات ہماری کل کس مقام سے شروع ہوئی تھی، آج بہت دور نکل گئے، دوبارہ اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ بات ہماری اس مقام سے شروع ہوئی تھی کہ پچھلی امتوں میں ہو کیا رہا تھا۔ پچھلی امتوں میں لوگ قرآن میں یعنی اپنی آسمانی کتاب میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اور جب تحریف کر دیا کرتے تھے تو نتیجتاً وہ کتاب کہ جس میں خدا کے وجود کی معرفت تھی وہ تحریف زدہ ہو جاتی تھی۔ جب اس میں تحریف ہو جاتی تھی تو جو خدا پہچانتے تھے وہ تحریف شدہ خدا ہوتا تھا، جو نبی پہچانتے تھے وہ تحریف شدہ ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کو ایک موضوع کے طور پر ڈسکس ہونا چاہیے کہ انبیاء، کون سے انبیاء؟ ہمارا نبی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہمارے پاس ہے دین اسلام کے اندر، قرآن میں اور روایات آل محمد کے اندر، وہ مقام نہ تورات کے اندر پایا جاتا ہے نہ انجیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، وہاں جا کر کے آپ دیکھیے کہ انبیاء سے متعلق کتنی بری بری نسبتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت موضوع گفتگو نہیں، یعنی انبیاء کو بھی جو مقام دیا ہے قرآن مجید نے، وہ مقام نہ ان کی اپنی تحریف شدہ کتاب نے دیا ہے نہ ان کے اپنے مذہب نے دیا، قرآن نے ان کو وہ مقام عطا کیا۔ ہوتا کیا ہے، جب تحریف ہو جاتی ہے تو توحید کا کانسیپٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، نبوت کا کانسیپٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، معاد کا کانسیپٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، احکام بھی خراب، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر آخری نبی کے جانے کے بعد بھی یہی کچھ ہو جائے تو پھر ہدایت کا کیا ہوگا، پھر لوگ خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اب نبی جاتے جاتے، اب یہاں پر میں حدیث ثقلین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب نبی جاتے جاتے ایک آئینہ نہیں چھوڑ کر کے جا رہے، دو آئینے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک آئینے کا نام ہے کتاب خدا، دوسرے آئینے کا نام ہے عترت مصطفیٰ۔ اگر کوئی اس آئینے کو آلودہ کرنا چاہے تو اس آئینے میں دیکھ کر کے پتا چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، اور اگر اس آئینے کو آلودہ کرنا چاہے تو اس آئینے سے پتا چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ یعنی تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، دو آئینے ہیں، دونوں آئینوں میں ایک ہی صورت کو دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں بہتر نظر آ رہی ہو سمجھ لو دوسرے میں کوئی تحریف کی گئی ہے، تبھی وہاں درست تصویر نظر نہیں آ رہی۔ بس جب انسان آئینہ ذات حق بن جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا یہ ہے، دیکھیے آئینے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اب توجہ فرمائیے گا، اس موقع پر میں انشاءاللہ ایک مشکل مرحلے سے گزر کے دوبارہ آسان مراحل میں داخل ہوں۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ جتنا شفاف ہوتا ہے اتنا اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اب ایک آئینے پر دھبا لگا ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو آئینے پر لگا ہوا دھبا نظر آئے گا، لیکن اگر آئینہ اتنا شفاف ہو، اتنا شفاف ہو، اس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی لکیر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اب یہ آئینہ خود کو فنا کر دیتا ہے اس صورت میں کہ جسے دکھا رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان جب بھی اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی بھی آئینے کو آئینے کے لیے نہیں دیکھتا بلکہ آئینے کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے۔ اگر داغدار آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا داغ بتا دیتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، لیکن شفاف آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو شفاف آئینہ یہ بتاتا نہیں ہے کہ میں آئینہ ہوں بلکہ تمہاری اپنی صورت تمہیں اس خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ تمہیں خود گمان ہونے لگتا ہے واقعی یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ آئینہ اگر شفاف ہو، آئینے کی خصوصیت یہ ہے جتنا شفاف ہوگا اتنا خود سے غافل کرتا چلا جائے گا، اتنا خود سے غافل کرتا چلا جائے گا۔ اس مقام پر عزیزان گرامی قدر آپ توجہ فرمائیے کہ پروردگار نے اپنا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جس آئینے کو آئینہ بنایا ہے اسے اتنا شفاف بنایا ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھو گے تو سوائے وجود حق کے تمہیں کچھ اور نظر نہیں آئے گا، سوائے وجود حق کے تمہیں کچھ اور نظر آنے والا، یعنی اگر اس کے سونے کو دیکھو تو تمہیں خدا نظر آئے، اگر اس کے لڑنے کو دیکھو تو تمہیں خدا نظر آئے، اگر اس کے کھانے کو دیکھو تو تمہیں خدا نظر آئے، اگر اس کی عبادت کو دیکھو تو خدا نظر آئے۔ اگر کسی کی عبادت کو دیکھ کر کے خدا نظر آئے تو یہ کون سا بڑا مقام ہے؟ بڑا مقام تو یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہو تب بھی اسے دیکھ کر کے خدا یاد آئے، یہ بڑا مقام ہے۔ ورنہ عبادت میں دیکھ کر کے تو کسی عام عالم کو آپ عبادت کرتا ہوا دیکھیے تو آپ کو خدا یاد آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسا آئینہ تمام نما بن جائے کہ خدا اس کی عبادت کو دیکھ کر کے اپنی مرضی نہ دے بلکہ اس کے سونے کو دیکھ کر کے اپنی مرضی دے دے۔ یا بس ایسا آئینہ کہ جو ذات حق میں محو ہو جائے، یعنی کیا؟ یعنی اس کی اپنی دوستی دوستی نہ ہو، اس کی اپنی دشمنی دشمنی نہ ہو، اس کا حب للہ ہو، اس کا بغض للہ ہو۔ ایسی شخصیت کو زیبا ہے کہ وہ آئینہ تمام نمائے ذات حق بن جائے۔ ہاں، عبداللہ ابن ابی مشہور معروف منافق ہے، امیر المومنین جا رہے تھے ساتھ مقداد ابو ذر۔ قرآن مجید کی سورہ مبارک بقرہ کی آیت کی نشانی یا 15 ہے یا 16 ہے، اشتباہ میری جانب سے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں شیعہ سنی تمام تر مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی مشہور و معروف منافق، مشہور و معروف منافق یعنی جس کے نفاق میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی مسلمان فرقے کے عالم سے پوچھیے کہ منافقوں کے نام لیجئے تو جو فہرست بیان کرے گا شروع کے دو چار ناموں میں اس کا نام ضرور آئے گا، عبداللہ ابن ابی۔ اب آپ دیکھیے کون ہے کہ جو ذات حق کی تجلی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، ساتھ مقداد تھے، ابو ذر تھے، دو چار اور اصحاب کے نام وہاں پر لکھے ہوئے کہ وہ ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی آیا اور آ کر کے کہنے لگا السلام علیک یا وصی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وصی آپ پر سلام ہو، السلام علیک یا سید بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے سردار آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو کہ جس کے بیٹوں کے لیے یعنی حسن و حسین کے لیے رسول اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اہل سنت نے لکھا، شواہد التنزیل نے لکھا، اہل سنت کی تفسیر نے، ہماری تفاسیر نے لکھا، اسی شان نزول کو ذکر کیا۔ کہا کہ چند القاب سے اور چند فضائل کے بیان سے علی ابن ابی طالب کو پکارا۔ اب اس مقام پر کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ خوش ہو جاتا بھائی، ایسے معاشرے میں جہاں کوئی اللہ کے رسول کا وصی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں ہر ایک اپنے دل میں حسد لیے پھر رہا ہو، ایسے میں کوئی آئے اور آ کر کے کہے السلام علیک یا وصی رسول اللہ، السلام علیک یا سید بنی ہاشم، اے حسن و حسین کے بابا جس کے لیے رسول اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے رسول اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ امیر المومنین نے کہا جا اور کسی اور کو جا کر کے دھوکہ دے۔ یہ ہے فرق علی کا اور دوسروں کا، اپنی تعریف کرنے پر خزانے کے منہ کھول دینے والے اور ہوتے ہیں، اپنی تعریف پر بھی اللہ کے دشمن کو چلتا کر دینے والے اور ہوتے ہیں۔ کہ جا کسی اور کو جا کر کے بے خوب گھبرا گیا، کہنے لگا کہ اے علی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں؟ کہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی علی کا دوست ہو نہیں سکتا۔ تو تیرا یہ کردار بتا رہا ہے کہ تیری جو گفتار ہے وہ تیرے کردار سے میل نہیں کھاتی. تیرا کردار یہ ہے کہ تو دشمن خدا ہے اور تو زبان سے علی کا دوست بننا چاہ رہا ہے. تو نے کیا رسول سے سنا نہیں ہے؟ علی کا دوست وہی ہوگا جو خدا کا دوست ہوگا, خدا کا دوست وہی ہوگا جو علی کا دوست ہوگا. جا اپنے گفتار سے اور اس زبان کے لقلقے سے کسی اور کو جا کر کے بیوقوف بنا. علی اللہ کی دشمنی کے معیارات کو جانتا ہے. تو شب و روز کھڑے ہو کر کے بھی علی کے فضائل پڑھ. اگر اللہ کا دشمن ہے تو نہ علی تیرے کام آئے گا, نہ علی تیرا ساتھ دے گا, نہ علی تیری تعریف کرے گا. جب انسان آئینہ تمام نمائے ذات حق بن جاتا ہے, جب امامت کا یہ مرحلہ اور یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا, تو پھر یہ امامت وہ امامت نہیں ہے کہ جہاں پر امام تلاش میں رہے کہ کون ہے جو میری تعریف کرے. یہاں پر تعریف کرنے والوں کی تلاش میں نہیں ہے امام, بلکہ یہ امامت وہ امام ہے کہ اگر تعریف کرنے والا گھر پر بھی چل کر آ کر کے تعریف کرے اور اللہ کا دشمن ہے, تو نہ صرف یہ کہ اس کی تعریف کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اللہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس کو چلتا کر دیا جائے. اگر انسان آئینہ ہے تمام نمائے ذات حق بن جائے تو یہ مقام آ جاتا ہے. پھر انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن مجید اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ جو مشہور معروف آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پھر انسان واقعاً پھر یہ بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ وجہ اللہ یعنی کیا, ید اللہ یعنی کیا, عین اللہ یعنی کیا, جنب اللہ یعنی کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آئینہ تمام نمائے ذات حق ہے. یعنی اس کی آنکھیں اپنے ذاتی معیار کے تحت نہیں دیکھتی, خدا کے معیار کے تحت دیکھتی ہیں. اگر اس کا بازو اپنے لیے چلتا ہوتا تو یہ عمر ابن عبدوت کے سینے سے نیچے نہ اترتا. اس کا اترنا بتا رہا ہے کہ یہ اپنے نفس کے لیے لڑنے نہیں آیا بلکہ خدا کے لیے لڑنے آیا ہے. اس مقام پر صرف یہ بات آ گئی تو میں اشارہ کرتا ہوا بس آگے بڑھ جاؤں. ایک نیا موضوع مجھے آپ کے سامنے کھولنا تھا, پیش کرنا تھا, لیکن میں اس وقت تذبذب کا شکار ہوں کہ اس کو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. صرف اس مقام پر ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا نا کہ اے علی آپ کیوں اتر گئے عمر ابن عبدوت کے سینے سے, تو کیا جواب دیا؟ بعض مقامات پر میں نے سنا کہ بعض علماء یہ بیان کر رہے تھے, یا شاید دقیق نہیں بیان کر رہے تھے, کہ امیر المومنین نے کہا کہ میں چاہتا یہ تھا کہ اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے قتل نہ کروں بلکہ خدا کے لیے قتل کروں. اگر آپ روایات کا مراجعہ کریں تو اصل جملہ جو وہاں پر امیر المومنین سے نقل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے اپنے نفس کے لیے قتل کیا ہے. دو میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے نفس کے لیے قتل کر دوں پھر اتر گئے. نہیں, علی کے دل میں تو یہ خیال آیا نہیں. اگر اترے بغیر بھی قتل کرتے تو خدا ہی کے لیے قتل کر کے کرتے. اتر کے تمہیں یہ بتایا ہے, تم مت سمجھنا کہ علی نے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے, یعنی تمہیں بتانے کے لیے. اب اس مقام پر جو سوال پیش آتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف امیر المومنین آئینہ تمام نمائے ذات حق ہونے کے ساتھ اور اس مقام کی وجہ سے اور اس منزلت کی وجہ سے اور اس بلندی اور اس اعلیٰ مقام کی وجہ سے ابن عباس آئے, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 33, اب اگر مراجعہ کرنا چاہیں, ابن عباس آئے اور آ کر کے کہنے لگے مولا. ابن عباس کہتے ہیں میں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, مولا کی خلافت کے دور میں. مولا بیٹھے ہوئے اپنی جوتی سی رہے تھے. اب ایک سوال پر آج کی گفتگو ختم کر دوں گا, کل اسی سوال سے آگے بڑھاؤں. مولا اپنی جوتی سی رہے تھے. ایک دفعہ امیر المومنین نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگے, ابن عباس ما قیمت و حاضر نعل, اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ مولا لا قیمت لہا, اس کی تو کوئی قیمت نہیں. بعد میں کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اس جوتی میں کئی دفعہ پیوند لگایا جا چکا تھا, کئی دفعہ پھٹ چکی تھی, کئی دفعہ اسے سیا جا چکا تھا. ابن عباس نے کہا لا قیمت لہا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ابن عباس نے ایسا کیوں کہا, لیکن اگر کوئی وہاں مولائی ہوتا تو اپنی ساری دنیا دے کر کے علی کی جوتی خرید لیتا. تو کہنے لگا لا قیمت لہا, اس کی تو کوئی قیمت نہیں, اس کی تو کوئی ارزش نہیں. مولا نے کہا اے ابن عباس تمہاری حکومت کی انی احب انی احبو، یہ میرے لیے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس جوتی سے تمہاری ساری حکومت کے مقابلے پر۔ لیکن اگر اس مقام پر جملہ ختم ہو جاتا ہے، بعض مقامات پر یہ جملہ یہیں تک پڑھا جاتا ہے کہ امام نے کہا کہ لحیہ احب علیہ من امرتک، تمہاری حکومت اور تمہاری عمارت اور تمہاری سلطنت سے زیادہ میرے لیے یہ جوتی قابل محبت ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ جوتی میرے لیے زیادہ قابل ارزش ہے، قابل قیمت ہے تمہاری حکومت سے۔ اس مقام تک بات پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا اگلا جملہ جو نہج البلاغہ کے اندر ہی موجود ہے، اگر آپ مومنین کو وقت ہو اور توجہ ہو تو آپ جا کر کے مراجعہ کر سکتے ہیں، خطبہ نمبر 33 اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، امام نے کہا کہ لیکن میں جو تمہاری حکومت قبول کیے ہوئے ہوں وہ صرف ایک وجہ سے ہے، میرے نزدیک، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ جوتی زیادہ قیمتی ہے تمہاری حکومت سے، مگر یہ کہ حکومت میرے لیے اس وقت زیادہ قیمتی ہو جائے گی، الا مگر یہ کہ میں کسی حقدار تک اس کا حق پہنچا دوں یا کسی باطل سے اس کا حق واپس لے لوں۔ یعنی کیا؟ اس مقام پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کل یہیں سے شروع کروں گا۔ یعنی کیا؟ سوال یہ ہے کہ ایک جانب علی ابن ابی طالب کبھی کہتے ہیں کہ سور کی ہڈی سے زیادہ پست ہے میرے لیے، کبھی کہتے ہیں کہ پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ پست ہے میرے لیے حکومت، ایک جانب آپ یہ کردار دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب ایک سال حاکم شام سے لڑتے ہیں، کس لیے؟ حکومت کے لیے۔ یہ دو رویے علی ابن ابی طالب کی زندگی میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ان دو رویوں کا آپ کس طرح تحلیل کیجئے گا؟ یعنی خوارج کے ساتھ مناظرہ اس بات پر ہے امام کا، کہ خوارج یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اللہ کا حق ہے، انسانوں کا حق نہیں ہے، انسانوں کو ذمہ نہیں ہے کہ حکومت کرے، خدا کو حکومت کرنی چاہیے، اور امام مناظرے میں دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں، انسانوں پر حکومت اللہ کی جانب سے ہی صحیح، لیکن انسان ہی کریں گے۔ یعنی جب اتنی پست چیز ہے، اتنی بے ارزش اور بے وقعت اور بے قیمت ہے، تو پھر علی ابن ابی طالب اس کے لیے ایک سال تک جنگ بھی کر رہے ہیں، مناظرے بھی کر رہے ہیں، شب و روز بھی بسر کر رہے ہیں تاکہ اس حکومت کی حفاظت کی جائے۔ تو ان دو رویوں کو آپ کیسے تحلیل کیجئے گا؟ اگر پست ہے تو اتنی زحمتیں کیوں ہیں، اور اگر زحمتیں ہیں تو اتنی پست کیوں ہیں؟ تو اب اس موضوع کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے یہیں سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس عزیزان گرامی قدر، آج شب 20 ماہ مبارک رمضان، 19ویں کا دن گزر گیا، طبیب علی کے گھر سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ زخم بڑا سخت ہے، بچنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کچھ دن زندہ رکھنا چاہتے ہو تو دودھ پلاؤ۔ ایک یتیم وہاں کھڑا تھا، اس نے طبیب کی یہ بات سنی اور کوفہ کے یتیموں کے دروازوں پہ دوڑا، اور ہر ہر دروازے کو پیٹتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے یتیموں، آج احسان کا بدلہ دینے کا دن ہے، وہ جو راتوں کو تمہارے منہ میں نوالے رکھتا تھا، طبیب نے کہا ہے اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ یتیموں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں کاسے لیے، اور کاسے لے کر کے دروازے علی ابن ابی طالب کے باہر جمع ہو گئے۔ ایک جملہ صرف اس مقام پر کہہ کر کے میں آج امیر المومنین کی مصیبت کو یہیں روکنا چاہتا ہوں، کل تفصیل سے شب شہادت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم عزیزوں کہ ان یتیموں میں سے کس کے پاس دودھ تھا، کون خرید کر کے لایا، اور ممکن ہے کہ کسی کے پاس نہ دودھ ہو نہ دودھ خریدنے کے پیسے ہوں، شاید کسی سے ادھار مانگ کر کے لایا ہو، آج ایک کاسا دے دو، اگر ہمارا مولا ٹھیک ہو گیا وعدہ کرتے ہیں کل واپس پلٹا دیں گے، کل واپس پلٹا۔ عزیزوں کل آپ نے سنا، جزاکم ربکم خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، کل آپ نے سنا کہ علی کو جب ضربت لگی تو آواز گونجی فست و رب الکعبہ، بڑا زخم تھا علی کو پہلے سے جہاں ضربت لگی تھی، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ روایتوں نے لکھا کہ سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پیشانی تک امیر المومنین کے ضربت آئی، شگافتہ ہو گیا سر۔ لیکن عزیزوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج علی پر رونے کے بجائے اس مصیبت پر گریا کریں جس پر علی بھی گریا کرتے تھے۔ جب سر پہ ضربت لگی تو علی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ علی نے کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک موقع وہ بھی تھا جب علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اے کاش لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، اے کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا۔ آج علی نے نہیں کہا مسجد کوفہ میں 19ویں کی صبح کہ اے کاش یہ زخم کھانے سے پہلے مر گیا ہوتا، لیکن ایک زخم علی کو نہیں کسی اور کو ایسا بھی لگا تھا کہ جسے علی نے اس شدت سے محسوس کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، اے کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا۔ کہتے ہیں کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا۔ کس دن سے پہلے؟ ایک دفعہ آنسو بہا کر کے کہتے ہیں اے کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا اور فاطمہ کے چہروں پر تماچوں کے نشان نہ دیکھتا۔ کل آپ نے سنا نا، کل آپ نے سنا کہ علی کو مسجد سے گھر لایا گیا، اور کس طرح لایا گیا بیان کیا میں نے آپ کے سامنے۔ کبھی حسن کو دلاسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کو دلاسہ دیتے ہیں، کبھی عباس کو چپ کرواتے ہیں، کبھی محمد حنفیہ کو چپ کرواتے ہیں، حذیفہ آؤ چپ ہو جاؤ، ساسا خاموش ہو جاؤ مت رو، ایک ایک کو چپ کرواتے ہیں۔ ایک کوفہ میں علی کا مسجد سے گھر آنا ہے اور ایک مدینہ میں علی کا مسجد سے گھر آنا ہے۔ جب دروازہ کھلا دو بچے دوڑے اور یہ چیختے جاتے تھے یا ابتا ماتت امنا، اے بابا ہماری ماں مر گئی۔ سر شگافتہ ہو گیا لیکن علی ہوش و حواس میں ہے۔ لیکن اس مقام پر مدینہ کی مسجد کے لیے تاریخ نے کیا لکھا؟ لکھا فغشی علی حتی رش علیہ الماء، علی پر غشی طاری ہو گئی یہاں تک کہ پانی لا کر کے چھڑکا گیا۔ ایک علی کا کوفہ کی مسجد سے گھر آنا ہے، ایک علی کا مدینہ کی مسجد سے گھر آنا ہے۔ اور جب گھر آئے تو کہنے لگے فاطمہ کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو علی کو؟ فرماتا ہے ہاذہ مصیبت لا عزا علیہا، یہ تو ایسی مصیبت ہے کہ علی اگر زندگی بھر بھی اس مصیبت کے لیے سوگوار رہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، جب قبر میں اتارا فاطمہ زہرا کو، ایک دفعہ روایت نے نہج البلاغہ نے لکھا فحاجب الحزن، علی پر غموں کا پہاڑ آ کر کے ٹوٹ گیا، علی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دفعہ روزہ رسول کا رخ کا کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملک السماء، آسمان کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ۔ جانتے ہیں یہ جملہ کیا ہے؟ جب علی کی شادی ہو رہی تھی نا فاطمہ سے، رسول اللہ نے علی کو بلایا، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا اے علی ہاذہ ودیعت اللہ و ودیعتی، علی یاد رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ میری امانت ہے۔ امانت سپرد ہو گئی علی کے، واپس کب کر رہے ہیں؟ جب علی نے قبر میں اتارا اور اتار کر کے کہا لقد استرجعت الودیعہ۔ یہاں پر اگر اہل علم کا مجمع ہوتا، میں مجہول کا ترجمہ کرتا باب استفعال سے، بس یہاں پر مختصر سا ترجمہ یہ سن لیجیے، علی یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے امانت چھین لی گئی، لقد استرجعت الودیعہ، میں نے امانت پلٹائی نہیں ہے، مجھ سے زبردستی امانت واپس لے لی گئی۔ اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، کہا یا رسول اللہ فحف بحث سوال، اے رسول اللہ ذرا آپ آگے بڑھ کر کے سوال کر کے خود پوچھئے گا۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں اے رسول اللہ یہ اپنی مصیبت ایسے ہی کسی کو بتاتی نہیں ہے، یہ اپنی مصیبتوں کو چھپاتی ہے، آپ کو پوچھنا پڑے گا، اے رسول اللہ آپ سوال کیجئے گا تو یہ بتائے گی کہ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بس عزیزوں، ایک وہ مقام آیا کہ جب ابن ملجم کو لایا گیا, مشکوں کو کسا ہوا ہے. ایک دفعہ علی نے مشکوں کو دیکھا, کہا اے حسن اما ترا فی عینہ, تو اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا, کتنا خوف ہے اس کی آنکھوں میں, اس کی مشکوں کو کھول دے. کہا بابا یہ قاتل ہے, اس نے ابھی آپ کے سر پہ ضربت لگائی ہے. کہا کوئی بات نہیں قاتل ہے, لیکن اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, اس کی مشکوں کو ذرا ڈھیلا کیا جائے, اس کی مشکوں کو ذرا ڈھیلا کیا جائے. میں کہوں گا کوفے والوں یاد رکھنا, اس نے اپنے قاتل کی مشکوں کو ڈھیلا کروایا ہے. 20 سال بعد اسی کی بیٹیاں اسی کوفے میں بازو پسے گردان. جزاکم ربکم. کوئی تم میں سے ہو جو آگے بڑھ کر یہ کہے ارے اس کے بابا نے اپنے قاتل کی مشکوں کو ڈھیلا کروایا تھا؟ کوئی ہے جو زینب و ام کلثوم کے بازو کھلوائے؟ ایک دفعہ شربت لایا گیا, کاسا لایا گیا, علی نے پینا چاہا, ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ ابن ملجم کی طرف دیکھا, پیاسا تھا. ایک دفعہ کہا پینا چاہتا ہے, اس نے اپنی گردن کو ہلایا, کہا مولا پیاسا ہوں. کہا حسن جاؤ بیٹا یہ قاتل کو پلا دو, یہ قاتل کو پلا دو, یہ ابن ملجم کو پلا دو. ایک دفعہ حسن نے کہا بابا قاتل ہے, آپ کے سر پر ضربت لگائی ہے. کہا نہیں علی کو گھوارا نہیں ہے, جب تک کوئی اور پیاسا ہو علی شربت پی لے, قاتل ہے تو کیا ہوا, پہلے اسے شربت پلاؤ. میں کہوں گا کوفے والوں یاد رکھنا, اس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا ہے. کل اسی کے بچے کربلا کے میدان میں العطاش العطاش. کوئی تم میں سے آگے بڑھے اور یہ کہے ارے اس کے دادا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا تھا, کوئی آگے بڑھے ان بچوں کو شربت پلائے. اللہ علی القوم الظالمین ماتم علی ابن ابی طالب.